بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم صاحب خطیبی ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الى یوم الدین، اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں، ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اور جس مسئلے کا تعلق مسلمانوں کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، ان کے مذہب سے سیدھا جڑا ہوا ہے، وہ ہے مسجد اقصی کا مسئلہ. آپ حضرات جانتے ہیں کہ فلسطین جو علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کا قدیم علاقہ ہے، اور یہ پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت سے لے کر 1948 تک تقریباً یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. بیچ میں چند سالوں کے لیے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا. پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی مدد سے اس کو پھر مسلمانوں کی گود میں ڈال دیا. تب سے پھر یہ جگہ مسلمانوں کے یہاں ہمیشہ معزز اور محترم رہی. 1948 میں عرب کی سرزمین میں ایک نئی ریاست جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اسرائیل کا اعلان کیا گیا، جو ایک ناجائز حکومت، کوئی اس کا جواز نہیں. اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو نکال کر وہاں پر وہ بستی قائم کی گئی، اور جب سے وہاں پر وہ بستی قائم ہے، اس وقت سے عالم اسلام کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ساری بیماریوں کی جڑ وہی ہے. ایک مسلمان بادشاہ سے، جو ماضی قریب کے تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا، ان سے جب ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں، اتنے نازک حالات ہیں، ان حالات میں سدھار کب آ سکتا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، انہوں نے ایک ہی لفظ میں کہا، ازالت اسرائیل. اسرائیل کو عالم اسلام سے اب ہٹا دیجئے، پھر حالات پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پوری بیماریوں کی جڑ ہے، وقتاً فوقتاً اس میں سے ایندھن جلتی رہتی ہے، شعلے جلتے رہتے ہیں، اور جس سے پورے مسلمانوں کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں. آج پھر مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھتا ہی جا رہا ہے، لیکن غفلت ہماری ہے، ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری اپنی نااتفاقی کی وجہ سے، آپس میں ہمارے انتشار کی وجہ سے، اور بڑے مسائل کو چھوڑ کر جزی مسائل میں آپس میں اختلاف کرتے رہنے کی وجہ سے دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا، بھرپور فائدہ اٹھایا. بلکہ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ بڑے مسائل سے مسلمانوں کی توجہ ہٹا دی جائے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں آپس میں ان کو لڑایا جاتا رہے تاکہ وہ اپنا بڑا کام خود سے کر لے. بڑے مسائل کی طرف مسلمانوں کی توجہ جا ہی نہ سکے، اور اس طرح سے وہ اپنا الو سیدھا کر سکے. اس کے لیے وہ ہمیشہ سے تدبیریں کرتے رہتا ہے، وقتاً فوقتاً اس طرح کی چنگاریوں کو اڑاتا رہتا ہے. آج پھر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ بیت المقدس کے علاقے میں اب اسرائیل کا دارالسلطنت بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور عملاً اس کو نافذ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اب اس وقت ہم مسلمانوں کی کیا ضرورت ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب لوگ پوچھتے ہیں، مسئلہ پیش آ رہا ہے بیت المقدس میں، فلسطین میں، آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہم کو سمجھنی چاہیے، مسلمان کا وطن پوری دنیا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ کو تو پوری انسانیت کے لیے ہم نے بھیجا ہے. مسلمان کا اصلی وطن تو پوری دنیا ہے. ساری دنیا اللہ کی، سارے انسان آدم کی اولاد، سارے مسلمان آپس میں بھائی، یہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے جہاں کوئی انسان رہے گا وہ ہماری اپنی بستی ہے، اور دنیا کے کسی انسان کو تکلیف ہوگی وہ اس کو ہم کو محسوس کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارا دل اس سے چھلنی نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے، اور دوسری چیز بیت المقدس کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ تو مسلمانوں سے عقیدے سے ہی جڑا ہوا ہے، مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بستی ایسی ہے انبیاؤں کی بستی، جتنے زیادہ انبیاء بیت المقدس کی سرزمین میں آئے شاید اور کسی زمین میں اتنے انبیاء آئے ہوں گے، جتنے زیادہ انبیاء اس سرزمین پر مدفون ہیں شاید دنیا کی کوئی ایسی سرزمین ہوگی جہاں پر اتنے زیادہ انبیاء مدفون ہیں۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا الارض التی بارکنا فیہا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور دوسری جگہ کہا ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله عليها، حضرت موسیٰ سے کہا، ان کی قوم سے کہا اس مقدس سرزمین پر چلے جائیے جو آپ کے لیے طے کر رکھی گئی ہے، مقدس سرزمین جس کے تقدس کا اعتراف قرآن مجید کر رہا ہے۔ تو کتنی مقدس سرزمین ہوگی وہ، جب اللہ اس کو مبارک کہتے ہیں، اللہ اس کو مقدس کہتے ہیں، تو کتنی پاک اور مبارک سرزمین ہوگی۔ دوسری چیز حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ روئے زمین پر پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد حرام۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول دوسری مسجد روئے زمین پر کون سی تعمیر کی گئی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے، یعنی ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کتنے سال کا فرق ہے؟ کہا 40 سال کا فرق ہے۔ تو اتنی قدیم مسجد حرم شریف کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد وہ ہے مسجد اقصی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا تو مکہ مکرمہ سے رات میں ان کو مسجد اقصی پہنچایا گیا، وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی، پھر مسجد اقصی سے آسمانی دنیا پر آپ کو لے جایا گیا، ڈائریکٹ مسجد حرام سے نہیں لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، مسجد اقصی سے پھر سیدھے آسمانی دنیا پر آپ کو لے جایا گیا۔ خود قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بڑی بے عیب ہے اور پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا۔ اب مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جب اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں تو وہ مقدس مسجد کتنی بابرکت ہوگی اللہ کے نزدیک۔ چوتھی چیز جس کا مسلمانوں کے مذہب سے جڑا ہوا مسئلہ، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو مکے میں ایسا تھا کہ حرم شریف اور اسی کے سیٹ میں مسجد اقصی پڑتا تھا، تو اللہ کے رسول حرم کی طرف نماز پڑھتے تھے تو دونوں مسجد قبلہ ہو جاتی تھی، لیکن مدینے چلے گئے تو حرم شریف ایک جگہ پر اور مسجد اقصی دوسری جگہ پر، اب کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے؟ کیونکہ پچھلے انبیاء جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ جب تک آسمان سے کوئی حکم نہیں آتا آپ اہل کتاب کی پیروی کرتے تھے، پہلے ابتدائی دور میں بعد میں اہل کتاب کی مخالفت کے لیے کہا گیا. تو اللہ کے رسول نے بھی 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مسلمانوں کا قبلہ اول آج ہم حرم شریف کی طرف کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس سے پہلے مسلمان اور خود اللہ کے رسول نے مسجد اقصا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کتنی مقدس ہے وہ مسجد اور مسلمانوں کا کتنا گہرا اس سے تعلق رہا ہے. اور پانچویں چیز یہ بھی دیکھ لیجئے، روئے زمین میں جتنی مساجد ہیں ساری مسجدیں فضائل کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن 3 مسجدوں کے فضائل خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے پہلی مسجد حرام جو مکے میں ہے، اور دوسری مسجد نبوی جو مدینے میں ہے، اور تیسری مسجد اقصا جو فلسطین میں ہے. فلسطین ہے وہ، ہم تو اس کو فلسطین ہی کہیں گے. تو یہ تیسری مسجد ہے جہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی. حرم شریف میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، روایتیں مختلف ہیں، اور مسجد نبوی میں 1 نماز 1000 نماز کے برابر، مسجد اقصا میں 1 نماز 500 نماز کے برابر. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. اور چھٹی چیز، دنیا کی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ سفر کرنے کی ترغیب دی گئی. 3 مساجد صرف ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ سفر کر کے جانے کی ترغیب دی گئی ہے. فرمایا لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، مسجد الحرام و مسجد رسول اللہ و مسجد الاقصى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ 3 مساجد کی طرف ہی سفر کر کے جایا جا سکتا ہے. یعنی خاص طور پر اگر آپ کو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا ہے تو یہ 3 مساجد ایسی ہیں جن کے لیے خاص طور پر ہم سفر کر کے جا سکتے ہیں. وہ 3 مسجدیں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا. تو اتنا گہرا ہمارا اس سے تعلق ہے. آج افسوس یہ ہے کہ آج وہ مقدس سرزمین غیروں کے قبضے میں ہے، اور اس کے پیچھے اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو غیروں سے زیادہ اپنوں کی سازشیں بھی اس میں پڑی ہوئی ہیں. آج جن کو عالم عرب کی قیادت کا دعویٰ ہے، ان لوگوں نے سب سے زیادہ اس کے خلاف سازشیں کی ہیں. تاریخ کی حقیقتیں ہیں، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. لیکن ہم مسلمانوں کو اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسی چیز جس پر غیروں کا قبضہ ہے اور دن بدن وہ اس سلسلے میں اپنی سازشوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو اس مسئلے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ اچھے اچھے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے مسجد اقصی کے سلسلے میں، وہاں آج کل کیا ہو رہا ہے، مسلمان اتنے بے چین کیوں ہیں؟ اکثریت آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتی، بلکہ کچھ تو اس پر طعنے لگاتے ہیں، وہاں ہو رہا ہے مسئلہ، یہاں چیختے ہیں، یہاں چلاتے ہیں. یہ تو مذہب سے ناواقفیت کی دلیل ہے. ایسے آدمیوں کو تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک مومن، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والا، اس کی زبان سے ایسے کفریہ اور ایسے مجرمانہ کلمات نکل سکتے ہیں؟ اس کو تو استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سی ہماری بدعملی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی غلط چیزیں ہماری زبان سے نکل رہی ہیں. تو ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے اپنے حالات پر. اور خاص طور پر میں ہمارے اپنے بھائیوں سے کہوں گا، یہاں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے حالات کسے جا رہے ہیں، عالم اسلام کے حالات کیا ہیں، مقدس سرزمینوں کی حالتیں کیا ہیں، اور ہماری اپنی زندگی کیا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان آج بھی ایسے حالات میں بھی، جب ہم خود اطراف سے گھرے ہوئے ہیں، عالم اسلام گھرا ہوا ہے، اور وہاں پر خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے اپنے نوجوان اپنی راتوں کو کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر افسوس کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی مقدس سرزمین کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے ایسے حالات ہم پر گمگیر حالات ہیں اور ہم سب چیز کو بھول کر غفلت اور لہو و لعب کی، کھیل کود کی ایسی زندگی میں پڑے رہے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ اللہ کی مددیں آ سکتی ہے؟ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے الٹے اس پر تھوکنے لگتے ہیں۔ یہ کہاں کی غیرت ہے؟ غیرت مر گئی ہو تو وہ قوم ایسی کر سکتی ہے جن کی غیرت زندہ ہو، جن کی حمیت زندہ ہو، جن کا دل زندہ ہو، جن کے جذبات گرم ہو، وہ قوم اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کر سکتی۔ سوچنا چاہیے ذمہ داروں کو، سوچنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، آخر ہم کون سی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا اتنی غفلت میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ڈرنا چاہیے، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، زبان روک کر آپ سے کہہ رہا ہوں، کہیں اللہ کی مدد ہم سے دور ہو کر کوئی دوسرے فیصلے نہ ہو جائیں۔ اللہ سے معافی مانگیے، میں ہزار مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میری زبان اللہ نہ پکڑے، لیکن ہمارے اعمال آج اسی طرح کے ہو رہے ہیں۔ گھبرانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، جب تک ہمارے اعمال پختہ نہ ہوں گے، جب تک ہمارا کردار پختہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، جب تک ہم آپس میں مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ نہیں رہیں گے، اللہ کی مدد کے ہم مستحق نہیں ہو سکتے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ایک یہودی لکھنے والے نے لکھا تھا کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ اس وقت ہو سکتا ہے جیسے مغرب کی نماز میں لوگ مسجد لوگوں سے بھری رہتی ہے، فجر کی نماز میں اگر لوگوں سے مسجد اس طرح بھری رہے گی تو بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب فجر کی نماز میں مسجدوں کے بھرنے کا مطلب ایمان اور عمل کے اعتبار سے مسلمان آگے بڑھ رہا ہے، جب مسلمان عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے آگے بڑھ جائے گا تو یقیناً اللہ کے فیصلے صحیح اتریں گے، یقیناً اللہ کے فیصلے مسلمانوں کے حق میں اتریں گے۔ تو اس لیے یہ وقت کھیل کود کا نہیں ہے، تفریح کا نہیں ہے، وقت کو باتوں میں اور غلط چیزوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کا ہے، اپنی اصلاح کرنے کا ہے، اپنی جائزہ لینے کا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کا ہے، اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کا ہے اور اللہ کے سامنے رونے، گڑگڑانے اور اپنی کمی کا اللہ کے سامنے اظہار کرنے کا ہے اور اس کے مدد چاہنے کا وقت ہے۔ تو اس لیے ہم سب کوشش کریں، میں خود اس کا سب سے پہلے محتاج ہوں اور آپ بھی اس کی کوشش کریں کہ آج کے بعد ہم اس طرح کی چیزوں سے خود بھی باز رہیں اور اپنے اپنے علاقے والوں کو، محلے والوں کو بھی ہم اس سے روکیں۔ کھیلنا ہے کھیلیے، لیکن وقت دیکھیے، وقت کی نزاکت دیکھیے، وقت کا مطالبہ دیکھیے، حالات دیکھیے، اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے، اور ہم کچھ نہ کر سکتے تو بیت المقدس کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا کرتے رہیں، اپنی دعاؤں میں جیسے اپنے لیے، آس پاس کے مسلمانوں کے لیے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ویسے عالم اسلام اور خاص طور پر مسجد اقصی اور بیت المقدس کے مسلمانوں کو بھی دعا کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔